Surah An-Nahl, ayat number 80-95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم ابھی تک سورۃ النحل میں جیسے سورۃ النعم جس کو کہا جاتا ہے نعمتوں والی سورت, تو ہم ابھی تک نعمتوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے کافی نعمتوں کا ذکر دیکھا اور امید ہے کہ آپ نے ان کے اوپر غور و فکر بھی کیا ہوگا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ لقم کو آپ نے دیکھنا ہے, اسے ایک لسٹ بنا لیں کہ کن کی چیزوں کے لیے لقم آیا کہ تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فہرست گنوا دی ہے, لسٹ گنوا دی ہے, اور ان چیزوں کی طرف بھی ہمارا دھیان لے جایا گیا ہے جن کی طرف ہم کبھی شاید سوچتے بھی نہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں اور بس بندے اس کافی چلے جاتے ہیں. ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے, کتنی بڑی چیز ہے. اکثر نعمتوں کا احساس اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے یا اس نعمت میں کچھ کمی آ جاتی ہے, تب انسان کو پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی ایک نعمت تھی. پر چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور مسلسل ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں, چاہے وہ سورج دیکھ لیں, چاند دیکھ لیں, تارے دیکھ لیں, آسمان دیکھ لیں, چھت دیکھ لیں گے آسمان کی یا زمین دیکھ لیں, یا اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے کبھی آج تک یہ سوچا نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے, کیونکہ بس مسلسل چل رہی ہے. آج کچھ اور نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ حشر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تھے ان نعمتوں کی ناشکریہ کی, کہ اتنی نعمتیں دیکھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ نعمت دینے والا کوئی اکیلا ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا, بنائے تمہارے لیے من بیوتکم سکنا تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے گھر بنائے, گھر تو بنائے وہ تو ایک بات ہے, لیکن خاص بات یہاں پہ کیا ہے, گھر کو سکون کی جگہ بنا دیا تمہارے لیے. یعنی گھر پہ انسان پہنچتا ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے, چاہے وہ پورے دن کے کام کاج سے, لیکن میں دیکھتی ہوں کبھی ٹریفک کو نا رش آور کو شام میں, تو یہی بات آتی کہ لوگ ایسے کرتے جیسے پتہ نہیں, یعنی تیزی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ ہوتی ہے اور کوئی راستہ نہیں دے رہا ہوتا, نفسا نفسی پڑی ہوتی ہے, کدھر کو دوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو. گھر میں کیا ہے, سکون. کسی کا گھر گھنٹہ دور ہے, کسی کا ڈیڑھ گھنٹہ دور ہے, مگر بھاگ رہے ہیں گھروں کی طرف, کیونکہ وہاں پہنچ کے انسان سکون پاتا ہے. تو سڑک پہ جو نہیں سکون پا رہے تھے, گاڑی میں بھی تو آرام سے بیٹھے ہیں, نہیں جو گھر میں سکون ہے نا وہ کہیں نہیں آتا. آپ دیکھ لیں ہم اچھے سے اچھے ہوٹل میں چلے جائیں, اچھا آپ دو دن رہیں گے وہاں پہ, حالانکہ ہر طرح کی آپ کو سہولت رہے گی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ گھر آتے تو کہتے ہیں ہائے اپنا گھر ہی اپنا ہے, واقعی اصل سکون گھر پہ ہی, اپنے بستر پہ بیٹھتے ہیں تو پھر سکون کی کیفیت آتی ہے. تو یہ جو سکون کی نعمت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں ڈالی ہے. یہ آپ نے کبھی سوچی تھی, ان ٹینجیبل چیزیں جب آپ نے لکھی تو کیا ان کے اندر آپ نے یہ بھی کبھی لکھا, کہ کس کو یہ خیال آیا؟ میرا نہیں خیال کسی کو بھی آیا ہوگا. یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی جب گھر آ کے, اور ایسے آپ چاہے سوفے پہ ایسے پڑ جائیں, چاہے اپنے بستر پہ پڑ جائیں, اور وہ چاہے آپ کسی کے بھی گھر پہ جائیں, کتنے بھی کمفرٹیبل ہوں, بہت اچھی طرح لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں سب, چاہے اب آپ اپنی امی اور کے بھی گھر پہ جائیں, میں کے بھی چلے جائیں, پھر بھی جب گھر آتے ہیں نا تو گھر میں سکون ملتا ہے. تو یہ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گھر میں, یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور بات, کہ گھر جو ہے نا واقعی اس کو سکون کی جگہ ہونا چاہیے. دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ بےچارے, ایک تو پہلے یہ آپ کو بتا دوں گا, گھر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چار دیواریں کھڑی کر دیں, وہ تو ہر مکان ہی سیمنٹ اور اینٹوں سے یا ہمارے یہاں پہ لکڑیوں سے یا لوہے سے بنتے ہیں, تو اس سے کوئی جگہ گھر نہیں بن جاتی. ہوٹل بھی تو اسی سے بنا ہوتا ہے اور مکان بھی اسی سے بنے ہوئے, لیکن کوئی جگہ بھی پھر گھر نہیں بنتی. گھر وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسان سکون پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مٹی گارے سے بنی ہوئی چار دیواریں کھڑی کر دینے سے کوئی چیز, لیکن وہ مکان ہو سکتا ہے لیکن گھر نہیں ہو سکتا. گھر وہ ہے جو سکون کی جگہ ہے, یہ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. لیکن کئی لوگوں کے گھر بے سکونی کا گہوارہ بن جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کو سکون کی جگہ ہونا چاہیے, کہ جب انسان اس میں جائے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جائے, اس کو سکون مل جائے. مگر گھر کب بے سکونی کا گہوارہ ہو جاتے ہیں؟ جب وہاں پہ لڑائی, جھگڑے, فساد یہ چیزیں ہوتی ہیں, تب گھر بے سکونی کی جگہ بن جاتے ہیں اور انسان انہیں گھروں میں پھر لیٹ لیٹ آتا ہے کہ گھر جانا ہی نہ پڑے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر آرام اور سکون کو برباد کرنے والا نہ ہو, بلکہ آرام اور سکون دینے والا ہو, ورنہ تو وہ گھر ہی نہیں ہے. اس ڈسکرپشن کے مطابق جو اس میں بتائی گئی ہے نا, وہ گھر ہی نہیں ہے. چاہے وہ کتنا ہی عالی شان کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی بڑا مینشن کیوں نہ ہو, اگر اس میں سکون نہیں ہے تو وہ گھر نہیں. ٹھیک ہے, اصل مقصد یہاں پہ بتایا گیا, جو غرض, جو پرپز ہے گھر کا, وہ ہے سکون. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے جس کو بتایا گیا کہ یہ سکون ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں بتایا گیا سورہ روم میں ازدواجی زندگی کو, میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بتایا گیا کہ بیوی کس لیے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون پاؤ اس کے پاس. اور گھر بھی سکون کی چیز ہے, تو سکون کو سکون کے اندر رکھ دیا, وہ بھی سکون ہے نا بیوی, اور وہ بھی سکون. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی سکون کی چیز ہے, اس کو بھی سکون بننا چاہیے, یہ نہ ہو کہ وہ بے سکونی کا سامان بن جائے. تو جب آدمی آئے تو اس کے لیے گھر اور عورت دونوں مل کے سکون پہنچائیں. دوسری چیز جو بعض دفعہ گھروں کو بے سکونی کا وہ بنا دیتی ہے, کہ جب آپ ٹو مچ اتنا زیادہ گھروں کو ایسا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں کہ چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے, اور ہے یہاں پہ نا کوئی چیز خراب ہو جائے, یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے تو کچھ میلا ہو جائے گا, وہاں پہ کریں گے تو کوئی چیز ٹوٹ جائے گی, مطلب ایسا وہ ایک شو پیس بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ سکون سے زیادہ ایک ایگزیبیشن لگنے لگتی ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر کو ایسا بنائیں, ماحول بھی ایسا ہو اور اس کے اندر جو بھی آپ نے سامان بھی رکھا وہ بھی ایسا ہو کہ جس سے سکون ملے کسی انسان کو آ کے. ٹھیک ہے, ایسے نہ لگے کہ کسی بازار میں یا ڈیکوریشن کی دکان پہ آ گئے, ہر طرف بس یہی احتیاط کرتے رہیں کہ بس کچھ ہو نہ جائے, کچھ ٹوٹ نہ جائے, کچھ گر نہ جائے, کچھ ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کس چیز کا سکون ہے گھر کے اندر؟ دل کا بھی اور جسم کا بھی, یہ دونوں چیزوں کا سکون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب کوئی آئے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے. اور پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فیمیل کا ذکر کرا تھا نا, تو فیمیل ہی گھر کو بنانے والی ہوتی ہے. شہد کی مکھی جو تھی وہ فیمیل تھی, اس نے گھر بنایا تھا نا. تو اب کنسٹرکشن کے طور پہ تو نہیں کہہ رہی, مگر گھر کو بسانے والی اور اس کو بنانے والی, یعنی اس کے اس کو پرسکون رکھنے والی عورت ہو سکتی ہے. وہ جہالا لکم, اور بنائے تمہارے لیے, دیکھو پھر آ گیا تمہارے لیے, من جلود الانعام, مویشوں کی کھالوں سے, بیوتن گھر, کون سے گھر؟ آپ دیکھیں جو یہ سفری گھر ہوتے ہیں اسی کا ذکر سب سے پہلے آ رہا ہے, جو ٹینٹ وغیرہ ہیں, یہ ہیں جو ہیں بعض لیدر سے بنتے ہیں, بالوں سے بھی اون سے بھی وہ شیٹس بنا کے اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. اور عربوں میں خاص طور پہ تو یہ لوگ تو اس طرح صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے, تو کبھی اٹھ کے کہیں پانی ملا تو وہاں چلے گئے, کبھی کہیں ملا تو موو اراؤنڈ کرتے رہتے تھے. تو اس نے تو پھر یہ خیمے وغیرہ یہ چیزیں, اب کنسٹرکشن ہماری طرح کی ہوئی ہو تو کہیں اٹھا کے جا ہی نہیں سکتے, تو ان کے لیے تو یہ بڑی بلیسنگ تھی کہ پورا کا پورا گھر ہی اٹھا کے لے گئے تھے, ٹینٹ ہی ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے, کہیں اور لے جا کے لگا لیا. تو یہ آسان بھی تھا, کیرینگ کے لیے بھی بہت ہلکا پھلکا ہوتا تھا, فکس کرنے کے لیے بھی, کسی جگہ نصب کرنے کے لیے بھی, تو بہت ہی ان کے لیے موبائل گھر جس کو کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے دیے, ان انعام کی جلود کے ذریعے, تمہیں گھر دیے تب تک کونا نہ تم ہلکا پاتے ان کو, تو تم اٹھانا ہلکا ہے نا, لے کے جانا ٹریول کرنا ان کے ساتھ ہلکا. یوم رانی کو دن اپنے سفر کے, آج بھی اگر آپ کیمپنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کیمپر کے لیے ٹینٹ وغیرہ ہوتے ہیں کتنے آسان ہیں, تو یہ پلاسٹک وغیرہ کے ہو گئے لیکن ان کے وہاں پہ یہ مویشیوں کے کھالوں سے بنتے تھے. اور یوم اقامت کم پر اپنی اقامت کے دن, یعنی اگر آپ نے کسی جگہ پہ یعنی اسٹے بھی کرنا ہے تو اسٹے کرنے کے لیے بھی اچھا, وہ بھی بڑا آسان ہے, کیونکہ فکس کیا اور وہاں پہ گھر بن گیا. اور اگر ٹریول کر رہے ہیں تو پھر بھی آسان ہے, کیونکہ اگر بہت بھاری بھرکم گھر ہو, ہمارے جیسے گھر تو خیر موبائل ہو ہی نہیں سکتے, لیکن ادر وائز دوسرے بھی ایسے گھر ہوں جو بہت بھاری بھرکم ہو اور ہم تو موونگ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے. ان کی تو موونگ آسان ہی, ایک خیمہ اٹھایا اور اس کے اوپر رکھا اور چل پڑے سواری طرف کی. تو سفر میں بھی لائٹ ویٹ, پیک کرنے میں بھی آسان, اور کسی جگہ پہ فکس کرنے میں بھی آسان, کہیں اسٹے کرنے کے لیے بھی آسان. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ اس کو بھی ذکر فرمایا, کیونکہ ہم تو یہاں پہ نہیں یہ یوز کرتے اس طرح کی چیزیں آج, تو ہمیں شاید اتنا ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے. لیکن دیکھیں جہاں پہ گھر کی بات آئی تو ہمارے پرماننٹ گھروں کی بھی بات آ گئی, اور جو عرب خانہ بدوشوں کے گھر تھے ٹینٹ سے بنے ہوئے ان کی بھی بات آ گئی کہ دیکھو دونوں طرح کے گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو جانوروں کی کھالیں ہیں یا ان کے جو بال ہیں اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے, اور اون ہے, یہ سب انسان کے لیے حلال ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ذبح کیے ہوئے ہوں یا وہ ڈیڈ ہوں یا یہ کچھ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, چاہے اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے. جیسے گدے وغیرہ کا, جنگلی گدے ہیں ان کا گوشت ہے یا پالتو گدوں کا گوشت ہے, تو وہ چاہے حلال ہو چاہے کوئی بھی چیز حرام ہو اس کا گوشت, لیکن اس کی بال اور اون اور یہ وہ مر جائیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں, سوائے خنزیر کے, اس کی کھال, اس کے پارٹس, اس کی ہڈیاں, اس کی یہ سب نجس ہے اور یوزیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, باقی مگر ان کی آپ ساری کر سکتے ہیں. مثلا ڈیئر ہیں, چلو یہ تو حلال ہی جانور ہے مگر مر بھی گیا کہیں تو آپ اس کی کھال کو یوز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جوتے بنتے ہیں ان سے, یہ دیکھیں پرسز وغیرہ بنتے ہیں, جیکٹس وغیرہ بنتی ہیں کھالوں سے, بیگ بنتے ہیں, پھر آپ کے جو ٹینٹس وغیرہ بنتے ہیں, قالین بنتے ہیں ان چیزوں سے. اسی لیے ابھی آگے آ رہا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان چیزوں سے آپ اساسن سامان بناتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہ ساری لسٹ بتائی کہ سامان گھر کا بھی بنتا ہے, آپ کے لیدر کا فرنیچر ہوتا ہے, آپ کا سوفے ہوتے ہیں, کرسیاں ہوتی ہیں آپ کی, یہ سب اس کو بنتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے وہاں پہ کوئی بہت جنگلات نہیں تھے جن کو کاٹ کاٹ کے لکڑیوں سے فرنیچر بناتے ہیں یا گھروں کی چیزیں بناتے ہیں, ان کے لیے تو یہی چیزیں تھیں نا, انہیں سے بستر بناتے تھے, انہیں سے اور اپنے ٹینٹس بناتے تھے, انہیں سے اور گھر کا سامان بناتے تھے. تو اون بھی آ گئی اس کے اندر, اونٹ کے بال بھی آ گئے, بکری کے بال بھی آ گئے, پمتان اور فائدے کی چیزیں, الہین ایک مکرم مدت تک. تو دیکھیں جانوروں سے کتنا فائدہ لیتے تھے, متاع میں سب چیز آ گئی, متان الہین یعنی فائدے کی چیزیں ایسی, فائدے کیا کیا, گوشت بھی کھا لیتے تھے ان کا ذبح کر کے, دودھ بھی پی لیتے تھے, بال اور کھال بھی اتار کے اس کو بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے, تو یہ سب متاع ہے. تو دیکھو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تمہارے کام آ سکے, ہر طرح سے تمہارے کام آ رہے ہیں. پھر وہی میں بات کہوں گی کہ چونکہ ہم شیلف سے جا کے چیز اٹھا لیتے ہیں نا, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی بس اتنا کافی ہے کہ لیدر کی بنی ہوئی ہے, لیدر کے جو اسٹور ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں جیسے کتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمیں بس اتنا ہی پتا, اس سے آگے نہیں ہم جانتے کہ کیا ہے. جوتے وغیرہ بنے ہیں تو اچھا جی فلاں چیز کی بال سے یا اس کے بال سے, تو ہاں لیکن پک کی اسکن سے اگر کوئی جوتیاں بھی بنی ہو تو نہیں آپ پہن سکتے, اس کو تو بالکل نہیں یوز کر سکتے, مگر اور چیزوں سے جو بنے ہیں وہ پھر آپ استعمال کر سکتے. اور وہ یہ کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اسی طرح ہڈیاں بھی ان انعام کی جو ہیں وہ بھی یوز ہوتی ہیں, واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے لکم، اگین لکم، تمہارے لیے، مما اس میں سے جو، خلق اس میں پیدا کیا، دلالا فائے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا، جو بھی پیدا کیا اس نے تمہارے لیے شیڈ بھی بنائے، شیڈو یا شیڈ بنائے، جیسے مثلا درخت بنائے ہیں، بادل بنائے ہیں، اور چیزیں شیڈ کے لیے، سایہ جن سے بنتا ہے، سایہ جو تمہیں دیتی ہیں چیزیں، سوچیں کون کون سی چیزیں سایہ دیتی ہیں، پہاڑوں کا بھی سایہ ہوتا ہے، تو تمہارے لیے سایہ بنائے، سایہ بھی کوئی نعمت ہے، میرے خیال میں ہم شاید اس لیے نہیں اتنا اس کو نعمت سمجھتے کہ ہم اتنی گرمی کے علاقوں میں نہیں رہتے، مگر جو انتہائی گرم علاقے ہیں اگر آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پہ انسان چلتے چلتے وہ جائے دھوپ کے اندر چل رہا ہو اور ہلکان ہو رہا ہوتا ہے اور سایہ آتا ہے تو اتنی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے سائے میں اور شیڈ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف شیڈ ہوتا ہے، دیکھیں آپ کبھی نوٹ کرنا، آپ چھتری کا جو سایہ ہے نا اس کو بھی دیکھنا اور درخت کے سائے کو بھی دیکھنا، آپ چھتری لے کے سر ذرا چلیں سخت دھوپ کے اندر، شیڈ تو ہو جائے گا لیکن ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن جو درخت کا سایہ نا اس میں ٹھنڈک بھی ہے، اللہ نے تمہارے لیے بنائے، سبحان اللہ، اس نعمت کو سوچا تھا آپ نے، سایہ کی نعمت کو، یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا کہ تمہیں کمفرٹ ملے، آپ دیکھتے ہیں جب گرمی سخت ہوتی ہے تو لوگ سایہ ڈھونڈتے ہوئے گاڑیوں کو دور دور بھی جا کے کھڑا کرتے ہیں کہ سایہ ہو وہاں پہ، پارکنگ لاٹس میں سایہ کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تو لائف پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن یہ ساری سکون کی جگہوں کی بات آ رہی ہے، گھر ہے کہیں، کہیں ٹینٹس ہیں، کہیں سائے ہیں، کہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ، وہ بھی اس کو بھی لوگ گھر کے طور پہ یوز کرتے تھے، غار جس کو ہم کہتے ہیں، غار، ہم غار ہرا، غار اشور، کتنا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو دشمن سے چھپنے کی بھی جگہ ہوتی تھی، اور ویسے بھی یعنی لوگ پرانے قدیم زمانوں سے لوگ پہاڑوں کے ساتھ جب رہتے تھے، پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے تو غاروں میں اپنے گھر بناتے تھے، تو یہ پہاڑ فلیٹ بھی ہو سکتے تھے کہ کوئی غار ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے جگہ بنائی سردی گرمی سے بچنے کے لیے، طوفانوں سے بچنے کے لیے، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور بنائے تمہارے لیے کرتے، یعنی کرتے کا مطلب کیا، آؤٹ فٹ جو ہے سارے ہی آ گیا، اس میں پورا آپ کا لباس آ گیا، یعنی تمہارے لیے پورا لباس بنایا، کیوں، تقویکم الحار، بچائے تمہیں گرمی سے، تو کیا سردی سے نہیں بچاتا، وہ انڈر سوٹ بات ہے، جب گرمی سے کہہ دیا، ایک تو نمبر ون ریزن یہ ہے، یہاں پہ سردی کا نہیں ذکر آیا، نمبر ون ریزن اس کا کیا ہے کہ اس قرآن میں اولین مخاطب، جو فرسٹ اس کو اس کے مخاطب تھے وہ عرب تھے، اور عرب میں سردی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی برف باری ہو، کوئی یخ سردی ہو، وہاں پہ تو گرمی زیادہ ہوتی تھی، تو گرمی کا ذکر اس لیے ہے، نمبر ٹو ریزن کہ دیکھیں اون کا، وول کا، اس کا پہنے ذکر آ چکا ہے، تو وہ تو سردی سے بچانے کی چیزوں کا تو آ ہی گیا، اسے آپ اپنے لیے احساس بھی بناتے ہیں، متا بھی ہے یا نہیں، جیکٹس ہیں، سویٹر ہیں، یہ سب چیزیں اسے بنتی ہیں، تو سردی کا لباس کا تو ایک طرح سے ہو گیا، نمبر تھری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز مینشن کرتی جاتی ہے تو انڈر سوٹ سمجھا جاتا ہے کہ اب آپ سمجھ لیں کہ گرمی کا لباس ہے تو سردی تو آبویسلی سردی کا تو ہے، وہ تو انڈر سوٹ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے لباس جو بچاتے ہیں گرمی سے، اسے کیا پتا چلتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ گرمی سے بچنے کے لیے لباس کو کیا کرنا چاہیے، اتار دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس بھی جو گرمی کا لباس ہے وہ گرمی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس چاہیے، ہاں، اور ہم کیا سوچیں یہاں پہ آج لباس اتار اتر کے پھر رہے کہ گرمی سے بچو تو اب لباس نہیں ہونا چاہیے، جسم پہ کم سے کم لباس ہو کیونکہ گرمی بہت ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ گرمی سے بچاتا بھی لباس ہی ہے، جیسے سردی سے بچانے کے لیے الگ طرح کا لباس ہے، گرمی سے بچانے کے لیے الگ طرح کا ہوگا، مگر لباس اس کے لیے بھی ہوگا، اور واقعی جو لوگ ایکسپوز اسکن کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک ہے جس نے گرمی کا لباس ایک پہنا ہوا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس کو تو بڑی گرمی لگتی ہے جو بلکہ ننگا جا رہا ہوتا ہے, اور جس میں لباس پہنا ہوتا ہے وہ کمفرٹ نہیں ہوتا, لباس ٹھنڈک دیتا ہے. اور آج تو وہ کہتے ہیں یہ ریز ہیں اور وہ ریز ہیں اور وہ فلانی ریز پڑ گئی اور سن برن ہو گئے اور ایسے ہو گیا. اب سے گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس پہننا ہے, اتارنا نہیں ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, اور کرتے ہیں بچاتے ہیں تم کو جنگ سے, تمہاری جنگ کا لباس بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے. اس زمانے میں تو دیکھیں زیریں تھیں اور چیزیں تھیں, داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی تھی نا یہ چیز, اور آج بھی بلٹ پروف چیزیں ہیں, بلٹ پروف لباس ہیں اور ہیلمٹ ہیں اور چیزیں کئی ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں, ایسے لباس ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اس طرح اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے تمہارے اوپر نعمت اپنی. لیکن ابھی ہم تو آج کا سبق یہاں سے دیکھ رہے ہیں نا, اگر پیچھے سے آپ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جب رننگ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کا ذکر آیا, ایک پوری لسٹ آپ کے پاس بن جائے گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے رب فرماتا ہے فار یو. دیکھے نا, چیتوں کے لیے, رینچھوں کے لیے, بلی کتوں کے لیے تو کوئی ایسی نہیں چیزیں بنائی نا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوں کہ کوئی مثلاً کہ اوبار اور اشعار اور اشفاف کے ذریعے وہ اپنے لیے کپڑے بنا رہے ہیں اور وہ اپنے لیے یہ چیزیں بنا رہے ہیں اور ان کی جلدوں سے وہ کوئی چیزیں بنا رہے ہیں اور پھر وہ اور چیزوں سے, ان سے جتنی بھی ہمارے پاس لسٹ آئی ہے ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو انسان کی کمفرٹ کے لیے, انسان کی لگژریز کے لیے, انسان کے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اب دیکھیں شہد کوئی اور چیزیں تو نہیں کھا رہی ہیں, انسان اسے فائدہ اٹھا رہا ہے, سب سے زیادہ تو انسان ہی لیتا ہے, اور کون چیز کھا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے بنائی. اولین جو اس کے لیے اس کی بینیفیشری ہوگا وہ انسان ہے, باقی تو ٹھیک ہے اور بھی مخلوق کھائے میں بیٹھ جائے گی اس کو انجوائے کر لے گی, لیکن اصل بنایا تمہارے لیے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی ساری جگہ پہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے صرف تمہارے لیے, صرف تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, اس کو دیکھو یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا, یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا. اب اتنی بات سننے کے بعد آپ یہ بھی سوچیں کہ میں کتنی دفعہ کہتی ہوں یارب صرف تیری لیے, نہ صرف تیری لیے, یہ زبان کو روکنا صرف تیرے لیے, یہ صبر صرف تیرے لیے, اللہ یہ ضبط صرف تیرے لیے, نہ یہ صدقہ صرف تیرے لیے, یہ دوستی یہ محبت صرف تیرے لیے, اور یہ برداشت کرنا یہ اللہ صرف تیرے لیے. کیا ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لسٹ ہمارے پاس بھی ہے ایسی تیار کہ ہم بھی یہ بولیں, یا کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے, سب میرے لیے ہی ہے بس. ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے نہ تھا لیے تیرے, جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی, میرے اللہ یہ سب تیرے لیے, للہ. اپنی بھی کوئی ایسی لسٹ بنائیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں لکم تمہارے لیے ان کی کوالٹی کیا ہے, اور جو چیزیں میں کہہ رہی ہوں للہ لیے اللہ کے لیے, لیے میرے رب کے, ان کی کوالٹی کیا ہے, چاہے وہ نماز ہے یا وہ صبر ہے یا وہ برداشت ہے یا وہ صدقہ ہے یا وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے. فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے اس ویک کے لیسن, آپ یہاں ہوم ورک سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھو تمہارے لیے یہ نعمتیں دی ہیں تم کو, کس لیے میں نے پوری کی نعمتیں تمہارے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مادی نعمتیں تمہیں دی ہیں, لعلکم تسلمون, تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ, اور دوسرا ایک معنی ہو جاتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ, سب کچھ اسلام لے آیا, سب کچھ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں سب اسلام میں, یعنی سب نے سبمیشن کر دیا اللہ کے آگے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب نے اپنے آپ کو جھکا دیا, اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی. تمہیں اتنی نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ تم بھی اس کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ دے دیا, کیا تم فرما برداری نہیں کرو گے؟ کیا اتنی نعمتیں پا کے تم پھر نافرمانی رہو گے؟ دیکھیں, جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے نا, اگر وہ واقعی سلیم الفطرت ہے, اس کی نیچر کرپٹ نہیں ہوئی, تو کیا ہوتا؟ جس کے اوپر بہت سارے احسانات کی بارش ہو کسی کی, تو وہ پھر احسان مندی کے جذبات کے بارے, جیسے ہم نے ابھی ساری لسٹ پڑھ لی, تو جب انسان کو ریئلائز ہونے لگتا ہے نا, اچھا یہ میرے لیے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا میرے رب نے, تو پھر احسان مندی کے جذبات اس میں پیدا ہوتے. اور جب احسان مندی آتی ہے نا کہ اچھا اتنا کچھ کیا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھکاؤ آتا ہے یا اکڑ جاتا ہے؟ پھر وہ جھک جاتا ہے, پھر وہ عاجزی اختیار کرتا ہے, پھر وہ فرما برداری اختیار کرتا ہے. اب یہ ہماری فرما برداری بتائے گی کہ ہم نے کتنا نعمتوں کا احساس کیا. ہم جو ہمارا جھکاؤ, ہماری عاجزی, یہ اس چیز کا سائن ہے کہ ہم نے واقعی اللہ کی نعمتوں کا کو ریئلائز کر کے اور ان کو اپنے اوپر ایک احسان سمجھا. کیونکہ تکبر اور عقل اسی کے اندر آئی, لوگ سمجھتا میرے اوپر کیا ہے, سب میری اپنی اس کا نتیجہ ہے, میری اپنی محنت کا, اس کا میں اتنا قابل ہوں, اور کسی کا احسان نہیں مانتا, وہ اکڑتا ہے. اور جس کے اوپر کسی کا احسان ہوتا ہے نا, وہ جھکتا جاتا ہے. کس کے سامنے؟ محسن کے سامنے. جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کے آگے جھکتا جاتا ہے. تو کیا میں جھک گئی؟ اتنی آیتیں پڑھ کے اس کے بعد میں کہتے ہیں اچھا ہمیں تو دیکھو کتنی ہم نے سورت کے اندر کتنی نعمتوں کا ذکر پڑا ہے. واٹ دین, واٹ نیکسٹ, آپ نے کیا ڈیمانڈ ہے اس کے بعد؟ بس اتنا کیا دینا کافی ہے؟ ہاں واقعی میں نے بڑی نعمت کی, بس دیٹس اٹ, اس کے بعد کتاب بند کر دیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تسلمون, یہ سب نعمتیں اس لیے دیے, اب تم بھی جھک بھی تو جاؤ, فرما برداری بھی تو کرو. اس رب جس نے تمہارے پر اتنے احسانات کیے, اس کے آگے عاجزی کر لو. اب تمہاری زبان سے نہ نکلے کیوں, میں کیوں کروں, میں کیوں ایسے کروں, یہ نہیں مجھ سے ہوتا, وہ نہیں ہوتا, یہ کیا بات ہوئی. نہیں, اب زبان کو تالا لگ جانا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں, اللہ اکبر, ایک جانور بھی ہوتا ہے نا, تو مالک جب اس کو روٹی ڈالتا ہے, کتا بھی ہو, کی تو خیر وفاداری کی مثال دی جاتی ہے, اور وہ حالانکہ ہے کتا, لیکن انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے, تو تمہارے پاس تو عقل ہے, برین ہے, اتنے تم چاند تک پہنچ گئے, وہ تو بےچارا ایک کتا ہے, لیکن دیکھو اس کے اندر بھی کتنی عقل ہے, کتنی سمجھ ہے, کہ بس اس کو روٹی ڈالتا ہے, دیٹس اٹ. اور وہ اس روٹی ڈالنے پہ وہ اپنی دم ہلاتا پھرتا ہے. مالک جینی آ جاتا ہے تو اس کے آگے دم ہلاتا, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اس کے بچے دم کھینچے, اس کے بچے رسا زور سے کھینچے, کچھ کریں کچھ نہیں کہتا, جھکا رہتا ہے. مالک ٹائر سے ٹھوڈا مارے, وہیں پہ لیٹ جاتا, کچھ نہیں بولتا, چون چون کر کے وہیں پہ اس کے آگے فلیٹ رہتا. کاٹتا نہیں ہے مالک کو, بھونکتا نہیں ہے مالک پہ کبھی. انسان, تیرا مالک جب تجھے احکامات دیتا تو کہتا کیوں, یہ کیوں, اس میں کیا لوجک, یہ کیا بات ہوئی. اتنے اعتراضات کرتا ہے, اتنے شکایتیں کرتا ہے, اتنی تاویلیں نکالتا ہے, اتنے بہانے کرتا ہے. اللہ اکبر, تو اب پتا چلے گا کہ ہم نے جو نعمتوں کی لسٹ بنائی ہے, وہ واقعی نعمتیں ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں, ایسے ہی بس پینسل سے لکھ لکھ کے رکھے ہیں کہ جتنا جو جھک جائے گا اتنی اس کے اندر, اس کا مطلب احسان مندی ہے. یہ اس کے بعد ہمارے اندر جھکاؤ آ جانا چاہیے, اس کے بعد ہمارے رویے بدلنے چاہیے, اگر واقعی ہم نے ریئلائز کیا. نہیں ریئلائز کیا تو پھر الگ بات ہے, لیکن اگر ہم واقعی مان گئے تو پھر جھوٹ جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت ہدایت، تاکہ تم اسلام لے آؤ، اسلام کی نعمت تمہیں دے دی، تمہارے پر نعمت کو پورا کر دیا. پورا کیسے کر دیا؟ کہ اس کے بعد ہدایت کی نعمت بھی تمہیں عطا فرما دی. اور یہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے، جانوروں کو تھوڑی کوئی اس طرح کی نعمت دی گئی کہ تمہیں ایسے رہنمائی ہو، ایسے زندگی گزارنی، ایسے کرنا. وہ تو اس طرح کے پروگرامڈ ہیں، وہ ویسے ہی چل رہے ہیں. تمہیں یہ نعمت دی گئی تاکہ آپ تمہیں شکر جاؤ، نعمتوں کی تکمیل کی گئی، ہدایت کی نعمت دی گئی، کمپلیٹ ہو گئی نعمتیں. لیکن اس کے بعد بھی ان تولو، پھر بھی اگر تم نہیں مانتے، نہیں سبمٹ کرتے، نہیں فرما برداری کرتے، تو پھر دیکھ لو کیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارے نبی کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، نہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی زبردستیاں کرنا ان کا کام ہے، نہ تمہیں کوئی پکڑ پکڑ کے لانا اور اس طرح کرنا ان کا کام ہے. بس انہوں نے پہنچا دیا، دیٹس اٹ. تم نے نہیں ماننا، مت مانو. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بدو تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جو آیتیں تھیں یہ بتائیں، اس کو ایک ایک کر کے ایک ایک آیت بتاتے گئے. تو وہ آگے سے کہتا گیا کہ ہاں ہاں ہاں، یعنی مانتا گیا کہ اللہ نے تمہیں دیکھو رہنے سہنے کی لیے جگہ دی، گھر دیے، مکان دیے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل سچ کا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے کھانے دیے. اس نے کہا بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے گئے، ہر ایک نعمت کا وہ مانتا گیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس لیے لعلکم، اس لیے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، سبمٹ کر دو. اس وقت وہ پیر پھیر کے چل دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت اتاری کہ اقرار کے بعد انکار کر کے کافر ہو جاتی. یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، تم ینکرون، پھر بھی وہ انکار کر دیتے. جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے پر کتنا کرم کیا ہے، میں کیا اس قابل تھی کہ اللہ مجھے اتنی نعمتیں دیتا. دیکھیں شکر گزاری کے اندر یہ بھی ہے، ایک تو اللہ کو یاد کرنا، وہ بھی شکر گزاری ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی، ان کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے، احسان مندی کے جذبات اللہ کی طرف رکھنا یہ بھی شکر گزاری ہے، اور یہ بھی شکر گزاری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی رائٹ نہیں تھا، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا، یہ بھی شکر گزاری ہے. دیکھیں بعض بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ماں باپ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پر کیا احسان کیا، سب ماں باپ یہ کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا دیکھو تمہارے لیے ہم نے یہ کیا یہ کیا، تو کیا بڑا کام کر دیا آپ نے ہمارے لیے، سب پیرنٹس کرتے ہیں ایسا. تو ماں باپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، آپ یہ سب پیرنٹس ہی کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے پیرنٹس کرتے ہیں، لیکن کیا یہ احسان مندی ہے، کیا یہ شکر گزاری کا رویہ ہے؟ نہیں، یہ ناشکری لگتی ہے نا. بتائیں ایز پیرنٹس، کسی پیرنٹ کو بھی یہ کوئی کہے تو کیا بچہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے، تو کتنی نافرمانی اور ناشکری لگتی ہے. اسی طرح جب بندہ رب کو کہتا ہے تو کیا ہوگا، ہاں تو میں ڈیزرو ہی کرتی تھی، مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا، تمہارے تو باپ دادا سب کو یہ چیزیں ان کے پاس بھی تھی، جیسے کہ میں میرے پاس بھی ہونی چاہیے، میں اتنی بیگم صاحبہ ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ناشکری. یہ اپنے آپ کے اندر تکبر، اور یہ احسان مندی نہیں ہے، یہ جھکاؤ نہیں ہے. تو یہ مان لینا کہ میں اس قابل نہیں تھی، میرے رب نے مجھے عطا کیا. اور واقعی یہ صرف زبان سے بولنا نہیں ہونا چاہیے، یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ عاجزی، یہ جھکاؤ. جب آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں، لیکن اس نے مجھے عطا کر دیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہچانتے ہیں نعمتوں کو، دیکھیں ہم بھی پہچانتے ہیں نا، ہم نے بھی ساری نعمتوں کا اقرار کیا، لیکن اس کے بعد کہیں ہمارا رویہ تو انکار کا نہیں ہے. کہ اس کے بعد انکار کیسے ہے، کیسے انکار کرنا ہوتا ہے؟ کہ شکر جس در پہ کرنا چاہیے اس پہ جھکنے کی بجائے کہیں اور جا کے جھک رہے ہیں، اس کا تھینک یو جی آپ نے ہمیں یہ دیا اور آپ کی وجہ سے ہے بس ہمارا گھر چلتا اور آپ کے صدقے اور آپ کے تفیل ہی مجھے روزیاں مل رہی ہیں اور میرے یہ چل رہے ہیں کام. اور تم کن کن کے جا کے دروں پہ سجدے کر رہے ہیں اور کن کے شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کو بھول گئے. یہ باقاعدہ منہ سے بولتے ہیں بس فلاں کے تفیل, ہماری تو بگڑی بن گئی, ہمارے تو یہ ہو گیا, جو کچھ دیا ہوا بس انہیں کا ہے. کسی پیر کا نام لیتے ہیں, کبھی کسی کا نام لیتے ہیں, تو کھا پی کے اور اس کے بعد دوسروں کے دروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. دلا کس نے اور کس کی جا کے پوجا کرتے ہیں, یہ سب انکار ہی ہے. اور اکثر عمل کیا فرون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر ہی ان میں سے, حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بےچارے انوسینٹ کتنے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے دیے, نہیں نہیں پتا ہے ان کو, پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں جتنے لوگ ادھر ادھر جا کے آپ سے نظاروں پہ دیکھ لیں یا دیکھ لیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں؟ تو پھر سجدے کے لائق کون ہے؟ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھے نا فلاں پیر صاحب نے دیا تھا, گھر میرا نا فلاں کی وجہ سے چل رہا. اللہ اکبر. تو فرمایا اکثر اکثریت میجورٹی لوگوں کی ناشکر ہیں, کافر ہیں, انکار کرنے والے. کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ نعمتوں کا, نعمتوں کا انکار کے رب کی دیوی نعمت کسی اور کے ساتھ منسوخ کر دیتے. تو چلو کوئی نہیں, فکر نہیں کرو, ایک دن آنے والا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ایک سین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا لے کر آئے ہیں کہ آج ٹھیک ہے تم ناشکریاں کر لو, مت مانو, جاؤ جا کے کسی اور کے. ہمارے نبی کا کام, ہمارے پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ تم تک بات کھول کھول کے بیان کر دیں, مبین بلاغ بھی کیسا صرف پہنچانی ہے, نہ کہ بھائی ہمیں میں نے تمہیں بتا دیا بس ٹھیک ہے. نہیں, پوری طرح سے کلیئرلی دوسرے کو کمیونیکیٹ کر دینا, بالکل اس کو صحیح سمجھ آ گئی. اس طرح بتانا پیغمبر کا کام ہے. جب اس نے ایسا بتا دیا تو باقی ہر ایک بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار تھا. اسی لیے قیامت کے دن ایک گواہی لائی جائے گی, اور یہ گواہی کس کی طرف سے ہوگی؟ پیغمبر کی طرف سے. پیغمبر کیا کہے گا اس دن, کیا گواہی دے گا؟ وہ اس سین میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہر امت لائی جا رہی ہے اور ساتھ ان کا پیغمبر ہے. پیغمبر سے پوچھا جا رہا, تم نے بلاغ المبین کر دی تھی, تم نے ان کو بتا دیا تھا اچھی طرح سے, تم نے ان کو پہنچا دیا تھا صحیح طرح سے. اب پیغمبر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو جو دعوت دی تھی انہوں نے کیا جواب دیا تمہاری قوم نے؟ اب دیکھیں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پیغمبر کہے کہ جی انہوں نے میری بات مان لی, بڑے اچھے لوگ تھے, انہوں نے بات مانی, ایمان لیا, یا پیغمبر کہیں گے انہوں نے میری بات نہیں مانی. اور سوچیں کہ اگر پیغمبر کسی بھی امت کے پیغمبر جو ان کے بہترین انسان ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں, تو اس دن ان کی بربادی میں کوئی شبہ رہ جاتا؟ پھر کیا ان کا حال ہوگا جن کا پیغمبر ہی ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ جن سے امتیوں کو سب سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ اس دن یہ ہماری شفاعت کریں گے, وہی اگر خلاف کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو جب وہ خلاف گواہی دیں گے, ثم لا یؤذن للذین کفروا, پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ ایک تو اس کا مطلب اجازت کا ہے, کس چیز کی اجازت کہ وہ کوئی بات کہیں, کوئی چیز کہیں, کوئی ایکسکیوز دیں, کوئی بہانہ بنائیں, معذرتیں کریں, سوری ہم سے یہ ہو گیا, نہیں اصل میں وہ تو ایسا تھا, اس نے مجھے بہکا دیا, اس نے مجھے ایسا کر دیا. اس چیز کی کوئی اجازت ہی نہیں ہوگی, اجازت ہی نہیں ہوگی وہ کچھ بولیں. اور اذن کان کو بھی کہتے ہیں, اذن نہ کان دیا جائے گا. کان کا مطلب کیا؟ یعنی ان کی بات ہی نہیں سنی جائے گی, ان کا کیس ہی نہیں سنا جائے گا, کچھ بول ہی نہیں سکیں گے, دونوں کا ایک ہی معنی ایک طرح سے سمجھ. ولا هم يستعتبون, اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. یعنی اب وہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ استعتاب جب آ جاتا ہے, عطاب کا الٹ جو ہے استعتاب سین اور تا کے ساتھ, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, جب کوئی ناراض ہو تو اس کو منانا, جس کو ہم کہتے ہیں منانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ آپ منا لیں. یہ منانے کی اجازت نا آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں منانے کی اجازت نہیں ملی ہے. آج کوشش کرو اپنے رب کو منانے کی, آج کوشش کرو کہ جو غلطیاں کی ہیں ان کے اوپر معافی مانگ لو. یہ چانس ہے ہمارے پاس. اس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی منا نہیں سکے گا. منانے کے چانسز دنیا میں ہی ہیں. یہ زندگی کتنی قیمتی ہے نا, کتنی خوش قسمتی ہے ہماری, کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم زندہ ہیں. جو اس وقت زمین کے نیچے جا سکے کتنی بھی کوشش کریں اپنے رب کو منانے کی, نہیں منا سکتے. اب ٹائم از اوور. کتنا چاہتے ہوں گے کہ ہمیں ایک دفعہ چانس مل جائے منانے کا, تو ہم بیگ کر لیں, پلیڈ کر لیں, ہم رو رو کے منا لیں. آج کا بہایا ہوا ایک آنسو جہنم کے نا آپ کے سمندروں کو ایک آنسو بجھا سکتا ہے. لیکن اس دن جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے, لیکن رب پھر بھی نہیں ماننے کا. آج رب کو راضی کر لو, آج منا لو, آج دعائیاں دینی ہیں جتنی جو وہاں جا کے دو گے, آج دعائیاں دو نا, آج رو لو. آج اجازت ہے, آج موقع ہے. اس دن اجازت نہیں دی جائے گی. اور دنیا میں کتنے ہی چانسز آتے ہیں, کتنی دفعہ ہم معاف مانگ سکتے ہیں اگر ہم چانسز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. حج پہ جاؤں گی تو پھر معافی مانگ لوں گی, اچھا میں اب یہ موقع ہو جائے, یہ ٹائم آ جائے گا, یہ اوکیزن گزر جائے تو پھر میں معافی مانگ لوں گی, اچھا ایک دفعہ کر لوں تو پھر معافی مانگ لوں گی, اچھا یہ ہوگا تو پھر ہوگا, اگلے سال ہوگا اور اس سے اگلے سال ہوگا. کتنے چانسز ہم گوا دیتے ہیں. تو اس وقت توبہ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور سوچیں کہ جو جب پیغمبر ہی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں خلاف میں, تو پھر تو کیا چانس کسی کے لیے رہ جاتا ہے کہ وہ منا سکے رب کو. اور یہ اس دن کا دکھایا جا رہا ہے سین, اور سورہ مرسلات میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ وہ بولیں گے, نہ انہیں کسی عذر کی اجازت ملے گی, کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے. مشرکین عذاب کو دیکھیں گے لیکن پھر کوئی کمی نہیں کی جائے گی, ایک گھڑی کی بھی نہیں. اور ایک ذرا سا عذاب بھی, ایک ساتھ کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا, نہ کوئی مہلت ہوگی. جہنم لائی جائے گی جو 70,000 لگاموں والی ہوگی, اور اس کی ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس میں سے ایک گردن نکلے گی جو اس طرح پھن پھیلائے ہوگی, جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے اس طرح سے ہوگی گردن نکلی, کہ اس کو دیکھ کے تمام اہل معاشر اس وقت خوف زدہ اس کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اس وقت جہنم اپنی زبان سے اتنا اونچا اعلان کرے گی کہ ہر ایک سنے گا اس کا اعلان, ہر ایک کو سنائی دے گا. اور وہ کیا اعلان کر رہی ہوگی کہ ہر سرکش کے لیے میں مقرر کی گئی ہوں, ہر ضدی کے لیے, جو جس نے دنیا میں نہیں مانا تھا نا, یہ میں اس کے لیے ضد کرتے تھے نا تم دنیا کے اندر, اڑے رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں, اڑ جاتے ہیں ہم کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا, جس نے یہ کام کیا ہوگا, یہ کام کیا ہوگا, تو وہ ایک لسٹ بولتی جائے گی. اور حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ان تمام لوگوں کو لپٹ جائے گی اور میدان محشر میں انہیں لپک لے گی. جیسے یہ پرندہ جو ہوتا ہے دانا چبھتا ہے نا, ایسے سے آپ نے دیکھا ان کو چبھتے ہوئے, مرغیوں کو ان کو دیکھا ہوگا چبھتے ہیں کیسے دانا, اس طرح وہ چگے گی. اور سوچے لوگوں کا اس وقت حال کیا ہو رہا ہوگا کہ وہ اٹھا لیا گیا اور وہ اس کو چگ لیا, اس نے وہ اس کو اچک لیا, اس نے اب کہیں میری باری نہ ہو, کیا حال ہوگا سر. اسی لیے تو سب اس طرح کے پریشان ہوں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے, اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ کس کی اب باری آ گئی, وہ گیا اور پتہ نہیں اگلا میں نہ ہوں. اور وہ صرف ایسے نہیں کرے گی, اتنی زور سے ڈراؤن کرے, اتنا شور ہوگا اس کا, اتنا کڑکنا ہوگا اور بھڑکنا ہوگا, اس کی آوازیں اتنی شدید ہوں گی. اور ہم تو جیسے ہمارے جیسے لوگ تو کوئی شدید آواز ہی سن لینا تو اس سے ہی ڈر جاتے ہیں, ہم تو بجلی کا کڑاکا سن کے ڈر جاتے ہیں, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ جس سے تو فرشتے ڈر رہے ہوں گے تو سوچیں وہ کیا چیز ہوگی, وہ ایک بلا ہے اور ایسے جیسے ایک زندہ چیز ہے. صرف آگ نہیں ہے کہ ہم صرف جیسے چولہے پہ جلتی ہوئی آگ دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ پتہ نہیں آتی ہوگی, ایسے نہیں ہے. اور یہاں کہیں آگ لگی ہوئی دیکھ لے, ابھی ہم نے بڑی سی آگ دیکھی کینیڈا میں لگی ہوئی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ کیا جہنم کی یعنی کیا آگ ہوگی, وہ یہ دنیا کی آگ ہی ایسے لگ رہی. حالانکہ یہ تو ڈیڈ سی آگ ہے, اس کی کوئی چنگھاڑ نہیں ہے, کوئی چیخے نہیں ہے, کوئی دھاڑنا نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے. وہ کیا منظر ہوگا جب ایسے وہ شور اٹھے ڈالا ہوگا. استغفر اللہ. اور پھر فرمایا کہ جب اس کی تنگ اور تاریک مکانوں میں جھونکتی ہے تو موت پکاریں گے, موت موت. تو کہا جائے گا آج ایک چھوڑ کئی موتوں کو پکارو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ کافر اس دن اس وقت کو جان لیتے جبکہ وہ اپنی چیڑوں سے اپنی کمروں سے جہنم کی آگ کو دور کر نہیں سکیں گے, نہ کسی کو مددگار پائیں گے, وہ عذاب ان کو ہکا بکا کر دے گا. تو آج مہلت ہے, آج وقت ہے. اور کتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے سب کو راضی کرنے کا اور منانے کا, اس میں منا لو, اس میں کوشش کرو, محنت کرو منانے کی. اللہ نے ہمیں چانس دے دیا ایک اور, الحمدللہ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, کس چیز کو دیکھیں گے, العذاب, عذاب کو, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ, تو کوئی ہلکا تو نہیں کیا جائے گا ان سے. لَهُمْ يُعَذَّبُونَ, ہر ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی, یعنی اتنا وقت نہیں ملے گا کہ کچھ سوچ لیں, کچھ تدبیر کر لیں, کچھ جیسے ہمیں یہاں پہ کوئی مشکل آنے لگتی تو پلاننگ فٹافٹ شروع کر دیتے, کوئی کسی کو پکڑ کے بھی لے کے جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں آپ کچھ بولے نہیں, ورنہ جو بھی آپ بولیں گے وہ کورٹ آف لا میں آپ کے گیلس بھی جا سکتا ہے. تو پھر وہ انسان جو جلدی جلدی سوچتا ہے تھا میں کیا بہانے کروں گا اور میں کیا کہوں گا, اس کو اتنا چانس مل جاتا ہے نا, ابھی کوئی چانس نہیں ملے گا بولنے کا, کوئی ٹائم ہی نہیں دیا جائے گا, کیونکہ سب کچھ اتنا آنند فانند ہوگا نا, وہ پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہوگا. یہی کی باتیں ہیں ہمارے بڑی, ہماری پلاننگ ہے, یہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہم سوچتے ہیں میں تو اللہ کو یہ کہہ دوں گی, میں تو وہ کہہ دوں گی, میں تو ایسے کہہ دیے, میں تو کہوں گی کہ اس نے مجھے کہا تھا. یہی کی باتیں ہیں جناب, وہاں پہ کس کو ہوش ہونی ہے, اتنا دماغ چلے گا یہ سب چیزیں دیکھ کے. ہمیں تو ذرا سا کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر اس سے پریشانی سے محفوظ رکھے, ذرا سی پریشانی ہوتی تو دماغ ہی معروف ہو جاتا ہے, وہ سوچنے کی قابل نہیں رہتا, ہم کہتے ہیں ہائے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, کچھ چیز ہی نہیں یاد رہتی. کا مطلب ہے یہ جو دنیا کی پلاننگ اور بیٹھ کے آرام دہ کمروں میں جو سوچے سوچی ہی ہیں, جو بہانے ڈھونڈے ہیں اور سوچے ہیں, وہ وہاں سے یاد رہیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور جب دیکھیں گے نا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, اب وہ کیا دیکھیں گے, شرکاءہم, اپنے شریکوں کو, وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے دیکھیں گے وہ جا رہے ہیں, تو قالوا, کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاءنا, اے ہمارے رب. اب دیکھیں اب کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب, دنیا میں تم کہہ لیتے نا یہ اے ہمارے رب, یہ ہیں ہمارے شریک, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے شریک بنایا ہوا تھا. اللہ رینا کنہ نہ دو من دون ایک، یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کو ہم پکارا کرتے تھے دنیا میں، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. جہاں ان کو دیکھیں گے نا تو جلدی سے ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے کہ یہ تھے، یعنی جیسے کہ سارا قصور ان کا تھا، ہمارا کیا قصور ہے، یہ ہیں وہ لوگ. تو وہ اب وہ لوگ کیا کریں گے، وہ بھی جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی جو بھی انہوں نے جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے، کوئی بھی تھے یا کوئی پیغمبر تھے، تو وہ کیا کہیں گے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ انہی کی طرف ڈال دیں گے، ان کی طرف شرک کرنے والوں کی طرف ہی بات ڈال دیں گے، یعنی انہی کے اوپر ڈال دیں گے، اور کہ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم تو بالکل جھوٹے ہو، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا. اب عبد القادر جیلانی ہیں، یہ ہے، ہائے یہ ہمارے جا رہے ہیں غوث پاک، جن کو ہم یہ جا رہے ہیں، ان کو ہم پکارتے تھے، ان کی نمازیں پڑھتے تھے اور ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان کی قبر پہ جا کے، یا اللہ یہ جا رہے ہیں. وہ کہیں گے کیوں، ہم نے تمہیں کہا تھا، وہ تو کہیں گے یہ تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کیا کر. وہ اس لیے جھوٹے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اکثر کو تو پتا ہی نہیں ہوگا کہ پیچھے سے انہوں نے یہ کام کیے، اور یہ ان کے اوپر ایسے تھوپ رہے ہیں جیسے کہ وہی کہتے گئے تھے. اب دیکھیں نا، اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ایک کو کسی پولیس نے پکڑا ہو، پولیس نے پکڑا ہو اور کوئی پاس سے گزر کے جا رہا ہو، تو وہ جلدی سے کہہ دے اگر کہ یہ بھی میرے ساتھ شامل تھا، یہ بھی شامل تھا، اس کو بھی پکڑو، تو وہ کہتا جھوٹے کہیں گے، کب میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تو نہیں تمہیں کہا، جھوٹ بولتے ہو، کیا وجہ ہوگی؟ اس لیے کہ کہیں اب مجھے بھی نہ دھر لیا جائے، پولیس نے اس کو تو پکڑا ہوا ہے، تو کہیں گے فوراً کہ تم جھوٹ بولتے. تو ایک تو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ جو واقعی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ تھے، وہ تو بےچارے تو نہیں کیا کے گئے تھے، خود تو وہ نیک تھے. اب کیا، اب وہ تو ایک طرف ہو گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے، اب ان کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ تم جھوٹے. اب کیا یہ ان کا اور اللہ کا درمیان معاملہ رہ گیا، وہ تو نکل گئے صاف بیچ میں سے، انہوں نے کہا کیا بھائی تم جو کرتے رہے ہو نا، تم اپنی خواہشوں کے اوپر ہی چلتے رہو، تم اپنی مرضی، یعنی تمہاری اپنی دل چاہتا تھا کہ تم یہ سب کرو، ہم تو تمہیں کہتے ہی نہیں تھے. ایون شیطان بھی کہے گا میرا کون سا تمہارے پر زور تھا، میں نے تمہیں کوئی زبردستی کروایا تھا، اپنی مرضی تم نے کی، اپنے نفس کی پوجا کی، تمہارا خود کا دل یہ چاہتا تھا. یعنی سبھی کہیں گے، جس کو بھی شریک بنایا ہوگا، کون اپنے اوپر اسے الزام لگا، ہاں جی ہاں جی میں نے جی اس کو کہا تھا مجھے پکڑنے اور اس کو چھوڑنے، اس طرح کوئی نہیں کرے گا. اب کون رہ گیا، رب اور یہ بندے جنہوں نے شرک کیا تھا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اب کیا کریں گے، اب اللہ کے آگے ڈال دیں گے اپنی طرف بالفلا، یعنی خود کو اللہ کے آگے عاجز کر دیں گے، اب گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے. یعنی پہلے تو ذرا ان کو پکڑوانے کی کوشش کی نا کہ یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کو دیکھیں، یہ تھے جن کو ہم مانتے تھے، تاکہ یہ پکڑے جائیں. لیکن جب اب بات نہیں بنی تو اب جھک جائیں گے اللہ کے آگے، اللہ اکبر، اب روئیں گے، دعائیں دیں گے، اللہ اب ہم تیری مانتے ہیں، اللہ اب ہم مان گئے، اللہ یہ اب جھکے چلے جا رہے ہیں، فرما بردار بن کے کھڑے ہو گئے، سر نیچے ڈالیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے اب سن لیا، اب ہم نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے نا، وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ، تم دیکھو گے اس دن گناہگار لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، شروع ہو سا ہوں اپنے سروں کو نیچے ڈالا ہوگا، کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا. کتنے سادے فرمان ہو گئے، کتنے آج فرما بردار بن کے کھڑے ہوئے، اور دنیا میں کیا تھا، دنیا میں کوئی فرما برداری نہیں تھی، دنیا میں کوئی عاجزی نہیں تھی، دنیا میں رب کو بھولے ہوئے تھے اور شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ساتھ. دیکھو جو وہاں جا کے جھکنا ہے وہ آج ہی نہیں جھک جاتے، تو وہاں پہ اطاعت کا اقرار کر رہے ہو، تو آج کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں کہ وہ خوب سنتے ہوں گے, خوب دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے ساتھ سامنے آئیں گے. اس دن بڑی نظر ان کی تیز ہوگی اور اس دن بہت ساری ان کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. آج نہیں دنیا میں سمجھ آتی, وہاں پہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کیا گھاٹا اور کیا بھلائی اور کیا برائی اور کیا کامیابی اور کیا ناکامی, سب چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں. وَدَلَّانَ هُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے گم ہو جائیں گے جو بھی وہ افترا باندھتے تھے. دیکھیے بہانے سارے گم ہو جائیں گے. اب وہ جو سارے کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے, یہ ہمارے لیے ایسے کریں گے, اس سب بہانے کہاں چلے گا اور گم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور صرف ان سے ہی نہیں, ہر اس انسان سے جس نے بھی کوئی نہ کوئی چیز سوچی ہوئی ہے, کہ سب نے کوئی نہ کوئی بہانے سوچے ہیں نا کہ ہم یہ کہیں گے, یہ کہیں گے. کوئی بھی انسان یہ سوچ کے نہیں گناہ کرتا کہ نہیں میرے پاس کوئی اللہ کے سامنے میں کیا پیش کروں گی, کیا کہوں گی. سب نے کوئی بہانہ سوچا ہے. تو اس دن سب کے بہانے ان سے غائب ہو جائیں گے, گم ہو جائیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اور صرف کفر نہیں کیا دوسرا ایک اور جرم بھی کیا. ایک تو ہے نا خود ہی کفر کرنا, ٹھیک, وہ ایک جرم ہے. لیکن ڈبل جرم ہو جاتا ہے جب لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اللہ کے راستے سے. تو اب یہ دو جرم ہو گئے. زدناہم, پھر ہم بھی زیادہ دیں گے ان کو. کیا عذاباً فوق العذاب, عذاب کے اوپر عذاب. بما کانوا یفسدون, اس وجہ سے کہ وہ فساد برپا کیا کرتے تھے, فساد کھڑا کیا ہوا تھا, انہوں نے فساد کہلاتے تھے دنیا میں. فساد کا کیا پتا چلا, یہاں پہ فساد کیا ہے, فساد ہے کفر کے ساتھ سد سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا بہت بڑا فساد ہے. تو جب ان کا جرم دگنا ہے تو سزا بھی تو ڈبل ہی ہوگی. انہوں نے بھی تو کوئی اپنے تک نہیں صرف رکھا, آگے تک لوگوں کو روکتے رہے. اور واقعی دیکھیں جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو بھی گناہ کے اوپر لگاتا ہے, اور پتہ ہے نا وہ گناہ اس کے لیے جس کو اس کا نیکی کا صدقہ جاریہ کرتے ہیں, گناہ اس کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یعنی گناہ آگے جتنے لوگ اس کو دے کے کرتے رہیں ان سب کا اس کو بھی گناہ ملے گا, جیسے نیکیوں کا ملتا ہے. اچھے کام جو کرتا ہے اس کا بھی اسی طرح, اور برائی جو کرتا ہے اس کا بھی اسی طرح. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنا کہ ان کا کرائم ہی ایسا تھا. تو کیا ان کو ملے گا؟ کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ایک دفعہ جہنم کا عذاب, پھر ایک دفعہ زمحریر کا عذاب. ٹارچر کے اوپر ٹارچر, اور ایک دفعہ جہنم فوق العذاب ہے نا, اس کے بعد زمحریر. زمحریر کون سا عذاب ہے؟ جو سخت سردی کا عذاب ہے. اور سخت سردی بھی, میں ہم چونکہ سرد علاقے میں رہتے ہیں تو جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں بڑی اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جو سردی ہے نا اس کے اندر بھی ایسی جب بہت زیادہ سردی ہوتی تو ایسے فیلنگ ہوتی جیسے جلنے کی فیلنگ ہو, جلتی ہے جیسے اسکن, اس طرح جلنے کی فیلنگ آتی ہے سخت سردی میں. حالانکہ آپ کہیں گے تو یہ سردی ہے, اس میں جلنے کا کیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ فراسٹ بائٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, تو وہ کیا ہے, وہ بھی ایک جلانا ہی ہے. تو وہ زمحریر کا عذاب ہے اور اس کا عذاب ہے. اور یہ بھی بعض فرماتے ہیں مفسرین, جیسے ابو العلا نے حضرت عبداللہ سے مروی کہ عذاب جہنم کے ساتھ ہی زہریلے سانپوں کا ڈسنا بڑھ جائے گا, اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے کھجور کے درخت. استغفر اللہ, تم خود دور بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی حق سے دور کرتے تھے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو چونکہ خود کوئی نیکی نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کو کیوں نیکی کا کہیں. نہیں دیکھیں, جیسے یہاں پہ ہے نا, کہ ایک بات سمجھ لیں تو بڑی اچھی طرح سے آج, جیسے یہاں پہ نا ایک خود کفر کرنا, ایک دوسروں کو روکنا, یہ ڈبل چیزیں ہیں. دونوں کو ڈبل کہا گیا, اسی لیے ضد نہ آ گیا نا, ان کا عذاب بھی ایک کفر کا عذاب اور ایک لوگوں کو روکنے کا عذاب. اسی طرح ایک ہے خود نیکی کرنا، اور دوسرا ایک اور ایکشن ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا یا لوگوں کو نیکی کا کہنا. یہ سپریٹ ایکشن ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں اور ہم خود ہی نہیں کرتے تو پھر ہم لوگوں کو کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ کی آواز میں یا آپ کی زبان میں اتنا اثر نہیں رہ جائے گا، لوگ کہیں گے بھی خود تو کرتی نہیں ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے، تو شاید لوگ آپ کی بات ہی نہ سنیں، شاید لوگ توجہ ہی نہ کریں، اثر ختم ہو جائے گا نا. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اٹس رانگ. یہ یاد رکھے، تم کیسے کہہ سکتی، تم پہلے خود عمل کرو پھر اس کے بعد دوسروں کو، نہیں پھر نہیں ہے اس کے. خود عمل کرنا ایک ایکشن ہے، اور دوسروں کو کہنا، مثلاً کوئی کسی کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے فار ایگزامپل، اب وہ اگر کیا کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، دیکھو نماز کا سوال ہوگا. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کہنے کی وجہ سے ہی اس کے اپنے اوپر بھی اثر ہو جائے اور اللہ اس کو بھی بنا دے نمازی، اور ہو سکتا ہے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہی کہ بھئی خود تو پڑھتی نہیں اور دوسروں کو کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہی وہ خود بھی نمازی بن جائے. تو دیز آر ٹو سیپریٹ ایکشن، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھے کہ خود کریں گے تو لوگوں کو کہیں گے، خود میں یہ کرتی نہیں تو میں کیسے کہوں. نہیں، خود آپ چاہے اسٹرگل کر رہے ہو وہ ایک ہے چیز، اور دوسرے کو کہنا وہ ایک نیکی ہے، وہ اس نیکی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ خود اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک آپ کے آن گوئنگ چیز ہے، آپ اسٹرگلنگ کر رہے ہیں کسی چیز کے ساتھ، اس میں اگر کمی رہ گئی وہ ایک گناہ ہوگا، لیکن آپ کو ایک ثواب بھی تو مل جائے گا دوسروں کے نیکی کی بات بتانے کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں گے نہیں میں پہلے کروں گی، جب میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی تو پھر میں دوسروں کو کچھ بتاؤں گی اچھی بات. نہیں، یہاں پہ دیکھیں ایک کرائم الگ کہا گیا کفر، اور دوسرا کرائم الگ ہے لوگوں کو روکنا اللہ کے راستے سے. اسی طرح ایک نیکی ہے خود کرنا، اور دوسری نیکی ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا. اور یہاں کے اس آیت کے اندر ہم یہ ضرور بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیتی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، کبھی کبھی ہماری باتیں، کبھی ہمارے تانے، کبھی ہمارے مذاق لوگوں کو حق کے راستے سے روک سکتے ہیں، کبھی ہمارے ایکشن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ اپنا تو وبال جو بھی گناہوں کا انسان اپنے اوپر اٹھاتا ہی ہے، مصیبت یہ ہے کہ دوسروں کا بھی اٹھا لے گا، پھر مفت میں دوسروں کا اٹھانا پڑے گا. اس لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے، میری کسی بھی بات سے دوسرا اللہ کے راستے سے ہٹ تو نہیں رہا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ. ہر امت کا گواہ میں نے جیسے بتایا اس کا پیغمبر ہوگا، لیکن اس کے بعد میں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں کے تو پیغمبر ان کے ٹائمز میں آئے اور ان کے سامنے سارا کچھ ہوا، لیکن امت مسلمہ میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور اس کے بعد اس امت میں اس کے جو علماء ہیں جنہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، وہ بھی گواہی دیں گے. یوم نبعث فی کل امت شہیدا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں گواہ، علیہم من انفسہم، ان پر ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کے اندر سے انہی کے خلاف گواہ اٹھائیں گے، کہ وہ علماء کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو بتایا تھا. وہ ان کی بھی ذمہ داری تھی نا، ان کی ذمہ داری تھی حق کو پہنچانا، اور آج اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو علماء کے سر پہ بہت بڑا ایک دن پوچھ ہوگی، تمہارے پاس تھا علم، تم نے کیوں نہیں پہنچایا لوگوں کو، اگر اس میں انہوں نے کمی کی ہے، اگر اس کے اندر انہوں نے حق نہیں ادا کیا، علم ہونے کے باوجود پرواہ ہی نہیں کی، اور وہ پوری قوم کسی طرف چلی گیا، اور وہ اپنے ہی کسی سیاستوں میں لگے ہوئے، آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے، فرقہ پرستی میں لگے ہوئے، وہ ان سے فارغ ہوں گے تو کبھی لوگوں کو کوئی بتائے گی نا صحیح بات؟ اگر وہ انہی چیزوں میں لگے ہوئے تو پھر ان کی پوچھ ہے اس سے، کیونکہ اس دن ان کو کھڑا کیا جائے گا، تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور تمہاری ذمہ داری کی تو پیغمبر کے بعد اس امت کے تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے، مگر خاص طور پہ علم والوں کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے. ویسے تو ہر ایک امتی جو ہے اس امت مسلمہ میں سے ہر فرد داعی ہے, ہر فرد کو آگے بتانا ہے. اور فرمایا وجی انادی کا شہیدا, اور ہم لائیں گے آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے, اعلی ہاؤلائی ان لوگوں پہ. یعنی ان سے ایک مراد کیا, امت مسلمہ کو, یعنی اپنی امت میں سے کس نے بات مانی کس نے نہیں مانی یہ وہ بتائیں گے. دوسرا معنی ہے کہ دوسرے تمام پیغمبروں کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں. ایک تو یہ گواہی ہوگی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے اوپر. ان لوگوں پہ کون ہے, ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ ایک تو اپنی امت ہے. آپ نے سورہ فرقان میں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, تو ان کے خلاف گواہی ہو گئی نا اپنی امت کے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے, ہم نے ایسی آیت بالکل سورہ نساء میں پڑھی تھی نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم آپ کو لے کر آئیں گے باقی سب کے اوپر گواہ بنا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس وقت کہ عبداللہ بن مسعود سے سورہ نساء جب وہ پڑھ رہے تھے, ان سے سن رہے تھے, جب یہ صاحب سے پہنچے تو ان کو پتا ہی نہیں, وہ اپنا پڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بس بس بس, جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے, اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور یہ بھی کہ میں اپنی امت کے لیے کی خلاف یعنی گواہی دوں گا, یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ انہوں نے نہیں سنا تھا میری بات کو, انہوں نے نہیں مانا میری بات کو. مطلب یہ یعنی امت میں کون ہے, ایک امت وہ ہے جس نے مان لیا اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں مانا, اوپر پہ ہی جمے رہے. اور دوسرا مانا کیا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی حمایت میں گواہی دیں گے. یعنی دوسرے پیغمبر جب اپنی اپنی گواہیاں دیں گے اپنی اپنی امتوں کے اوپر کہ ہم نے یا اللہ ان کو پہنچا دیا, امت نہیں جی ہمیں تو نہیں کسی نے بتایا, تو اب کون, کوئی اور تیسرا گواہ لایا جائے, کوئی آؤٹ سائڈر لایا جائے جو آ کے بتائے کہ کون ان میں سے سچا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی ذمہ داری بن گئی, کس کا فریضہ بن گیا یہ کہ لوگوں کے سامنے حق کو رکھے, لوگوں کو حق پہنچائیں, بلاغ مبین کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے پیغمبر کے اوپر تو صرف بلاغ مبین ہے, تو اب کون بلاغ مبین کرے گا, اب یہ امت مسلمہ کرے گی. لیکن اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو قیامت کے دن وہ لوگ الٹا ان کا گریبان پکڑ لیں گے امت مسلمہ کا, وہ کہیں گے انہوں نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا, یہ کیسے گواہی دیں گے, یا اللہ ہم نے تو سب بتا دیا تھا یہی نہیں مانے. وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں, کبھی نہیں بتایا, کبھی ہمارے سامنے حق کو نہیں رکھا, تو ہم کیا جواب دیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے تو آپ کے اوپر ایسی کتاب ایک نازل کر دی ہے, یعنی آپ کا کام تو اس کو پہنچا دینا ہے, کیونکہ یہ کتاب خود کیا ہے کہ بیان کل ہے, یہ تو خود ہی ہر چیز کو بیان کر دیتی ہے. ہر چیز کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسائکلوپیڈیا ہے, کوئی ڈکشنری ہے, کوئی سائنس کی بک ہے یا سوشل اسٹڈیز کی بک ہے یا کوئی میتھ کی بک ہے, اس میں سارا میتھ بھی ہوگا, اس میں یہ بھی ہوگا, کلی شہر میں یہ نہیں ہے. کلی شہین کا مطلب ہے کہ دین کے لیے, یعنی جو ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ سب ہے اس کے اندر, جیسے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے, پچھلے واقعات سے سبق لینا, معاش کے احکامات, پھر عبادت کے احکامات, پھر اور معاشرتی زندگی کے احکامات, گھریلو زندگی کے احکامات, مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ کی ہدایت کے لیے ضروری ہوں وہ سب اس کے اندر ہے. اب کلی شہین میں آپ ہم کر دیں کہ دنیا کی ہر چیز, دنیا کا سارا نالج اس کے اندر ہے, وہ یہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب کوئی کہے گا تو پھر کیا جہاز کیسے بنتا ہے, اس کا کہاں پہ ہے اس کے اندر. یہ مطلب نہیں تمہاری ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے، دین کی ساری باتیں، زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ وہ روڈ میپ ہے کہ جو جس کو جو فالو کرے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، یہ وہ میپ ہے، رائٹ مڑنا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، اسی سے ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام رحمہ رکھا تھا. یہ قرآن کے حصے کی، یہ قرآن رحمت ہے اور اس میں قرآن دیا جا رہا ہے، الرحمہ اس کا، یہ خدا ہے اور رحمہ ہے. جو اس کو اپنے زندگی میں لے کر آئے گا، اپنے گھروں میں زندہ کرے گا، رحمت ہی رحمت پائے گا. اور ہدایت کا سمجھ آتی ہے، ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہدایت گائیڈنس ہے نا. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو اب نئی جگہ تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا، کدھر جانا ہے، بازار کدھر ہے، اسکول کدھر ہے، اسپتال کدھر ہے، گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، رائٹ. تو ہم کسی گائیڈ کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ ہم نیا نئی جگہ ہے تو ہمیں بتاتے جاؤ کدھر کدھر جانا ہے. اس طرح یہ زندگی کے راستوں پہ ہمیں چلاتی ہے، یہ ہماری گائیڈ بن جاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کدھر کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. یہ خطرناک جگہ ہے، اور تبیان ہے نا، کھول کھول کے اتنی واضح بتا دیتی ہے کہ کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی کہ ہم کہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. وبشرى للمسلمين، اور خوشخبری ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے. جو اس جائے گا اس کو مانیں گے، تو اس کے سامنے سبمٹ کر دیں گے، تو اس میں اس کی فرما برداری کریں گے، جو اس کو فالو کریں گے، اس کو گائیڈ سمجھ کے اس کے پیچھے چلیں گے، انہی کے لیے خوشخبری ہوگی نا. ہر ایک کے لیے خوشخبری تو نہیں ہو سکتی. اور اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کلی شے ہیں، ہر چیز کا اس کے اندر بیان ہے، تو پھر ہم اب اس کے بعد ہم کیوں حدیث کو لیں، ہم کیوں حدیث کو پڑھیں؟ اب حدیث کی تو ضروری چیز نہیں ہے. دیکھو قرآن کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا اس کے اندر ہے، اور وضاحت ہے ہر چیز کی، اور یہ جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے بس اسی کے اندر مل سکتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن ہی کہتا ہے کہ اس کی تفسیر، اس کی اس کا سمجھنا کہاں سے ہے؟ حدیث سے. قرآن ہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اتباع کرو رسول کا. اور ایک واضح حدیث ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، ان سب میں ہے یہ حدیث کہ حضرت عرباز بن ساریہ جو تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہم کو بڑا ہی ایک بڑا مؤثر، بڑا افیکٹو اور بڑا بلیغ خطبہ فرمایا. ایسا پیارا خطبہ تھا جسے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے. تو ایک آدمی نے کہا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی الوداع ہونے والے کی نصیحت ہے، یعنی کوئی جا رہا ہے اور وہ جاتے جاتے کوئی بات کہہ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے. آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تمہارا حاکم حبشی غلام ہو تم اس کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا، اب اس بات کو تھوڑا سا سنیں، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اتنے اختلافات دیکھے گا، اتنے اختلافات دیکھے گا بہت کثرت سے، اور تم اپنے آپ کو دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچانا. یہ نئی نئی باتیں، نئی نئی باتیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدعت، نئی نئی باتیں. نہیں جی اس میں کیا حرج ہے، اگر کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس فرق بہت بڑا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو تم کیسے کر سکتے؟ وہی تو بدعت ہو جاتی ہے جو ثواب کی نیت سے انسان کرتا ہے کہ یہ اس کے اندر مجھے ثواب ملنا ہے، یہ ایک نیکی کا کام سمجھ کے میں کر رہی ہوں، وہی بدعت بن جاتی ہے. کیونکہ نئی نئی باتیں ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نیکی کی نہیں، میں کوئی زیادہ ان سے آگے بڑھ کے ہوں کہ مجھے پتا چل گیا کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں. اگر وہ نیکی اتنی بڑی تھی، اتنی اچھی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی ہدایت کرتے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، رسول کے آگے نہ بڑھو. آگے بڑھنا یہ بھی تو ہے कि जितना उन्होंने किया उतना ही, अगर हम सब उतना भी कर लेना वो ही यकीन नहीं करेंगे हमसे उतना होना ही नहीं है। सारी जिंदगी भी हम कोशिशें करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता जो हमारे जैसे लोग हैं, इतने एवरेज लोगों से हमसे कहाँ हो सकता है। वो जो जिस पाए की इबादत और जिस पाए के इखलास और मकारम और मामलात उनके थे, लेकिन हम चौकड़ियां मार के आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं ये जो उन्होंने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगी। तो फरमाया कि दीन में नई नई बातें निकालने से खुद को बचाना, क्योंकि ये गुमराही है। तुम में से जो शख्स ऐसी चीजों को देखे, मतलब हम कई बिदात को देखते हैं, तो क्या करें? तो उस पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, इसको दाढ़ों से पकड़ लेना। क्या फरमाया? दाढ़ों से पकड़ लेना। अच्छा, आपने बहुत सख्त कोई चीज पकड़नी है तो हाथ में नहीं, दांतों के अंदर ऐसे दबा के पकड़ लेते ना कि मजबूत पकड़ी जाए। इस तरह पकड़ लेना मेरी सुन्नत को, नई नई चीजों की तरफ ना चल पड़ना। और ये फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत, इसको लाजिम रखना। तो इससे क्या पता नहीं चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि मेरी सुन्नत के बनना, वरना फरमा देते कि बस कुरान को पकड़ लेना और कुछ चीज नहीं जरूरत है। तो जो ये कहते ना कि देखे इसने लिपुल्ली सही है, तो उनको ये हदीस बताए कि इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हदीस की भी जरूरत नहीं, अब सुन्नत की भी जरूरत नहीं। तो पहले देखे आया ना यही बात, ये वाली आयत आप कोट कर सकते हैं कि 82 नंबर आयत में आया था, इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, आपके ऊपर तो साफ साफ खुल्लम खुल्ला खोल खोल के बयान कर देना। तो वो बयान जो कर रहे हैं वही तो हदीस है, कुरान थोड़ी हदीस है। उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बयान है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, उसकी क्या लफ्ज है? हदीस। और आज मुनकरी में हदीस पैदा हो गई। अल्लाह महफूज रखे इससे सबको। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं फिर आगे चलते हैं।
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وترى بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.